أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور ولایت ٹی وی کو جوائن کیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ ان ایام محرم میں ہم ایسی ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جو نہضت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہیں۔ نہضت امام حسین علیہ السلام میں ایک اہم کردار جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کے اقدامات ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک اہم قدم کے جو مکتب تشیع کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے دور میں انجام دیا وہ ہے علمی میراث، کہ جس کا تعارف ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ امام سجاد علیہ السلام کی جو علمی خدمات ہیں اور ایک اس علمی خدمات کے اندر کیسی ہدایات پوشیدہ ہیں، اس کا جاننا ہر مومن اور ہر مسلم پر واجب و ضروری ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید علی احمد نقوی صاحب کو اور جناب مولانا نوید حسین مطہری صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ آج صاحب، پروگرام کا آغاز ہم آپ سے کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کا جب بھی نام سامنے آتا ہے تو ایک جو آپ یہ کہہ لیں کہ فوراً ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے۔ مومنین جو ہیں وہ نام کی حد تک ان سے آشنا بھی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ایک مختصر سا تعارف ہو جائے کہ صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ کس قسم کی کتاب ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ آغا پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایام شہادت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو آپ نے ایک واقعاً علمی معرفتی کام جو یہ کیا ہے، واقعاً یہ تمام عوام کے لیے، علماء کے لیے مفید ہے۔ مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر اگر ہم نظر طائرانہ حساب سے رکھتے ہیں تو اس کے لیے چاہے اپنے علماء ہوں یا اغیار ہوں، سب مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے حساب سے، زہد کے حساب سے، تقویٰ کے حساب سے تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یعقوبی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے، کان افضل الناس و اشدہم عبادتاً، یعنی ایک مورخ ہے جو بالآخر ہم سے تعلق نہیں رکھتا، وہ بیان کرتا ہے کہ کان افضل الناس، اس دور میں، اپنے دور میں امام سجاد علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل تھے عبادت کے حساب سے۔ کان یسما زین العابدین، یعنی کچھ افراد سمجھتے ہیں کہ شیعیان حیدر کرار اپنی طرف سے القابات سے اپنے ائمہ کو نوازتے ہیں، لیکن یہ اغیار نے اپنی کتب میں لکھا ہے، تاریخ یعقوب میں لکھا ہوا ہے، یا خود مولا کی اس دور میں جو نہضت عاشورہ کے بعد جو مولا کے کام ہیں اس پہ میں آتا ہوں۔ خود شافعی مولا کی علمی کارناموں کی وجہ سے اور مولا کی بصیرت کی وجہ سے، مولا کی علم کی وجہ سے کہتا ہے وہ افقہ اہل المدینہ، مدینہ میں سب سے زیادہ فقیہ تھے۔ تو یہ تو اغیار کے حساب سے، لیکن آتے ہیں کہ مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نہضت عاشورہ کے بعد سب سے زیادہ سوال آتا ہے لوگوں کے ذہن میں، مولا نے کیا کون سے کارنامے انجام دیے، جس میں صحیفہ سجادیہ ابرز مستاق ہے کہ مولا نے خود نہضت عاشورہ، کیونکہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی 2 سال کے بعد وفات ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے، تو اس واقعے میں وہ شخص جو شاہد ہو، امام ہو، معصوم ہو اور اتنے حالات کٹھن ہو، کیسے آپ اس نہضت عاشورہ کو باقی رکھیں گے، لوگوں تک یہ مظلومیت امام حسین اور وحدانیت کا پیغام اور معارف کیسے پہنچائیں گے، جب یہ بنی امیہ کی جو 6 حکمران یا 5 حکمران جن میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاصر ہیں उनमें मौला ने ज़िंदगी की है, इतने हालात तंग हैं कि मौला को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो इस हालत में, इन हालात में बिलाखिर इमाम है, उनका एक वजीफ़ा है, उनकी एक ज़िम्मेदारी, लोगों तक वो मआरिफ़ तौहीदी, वो मआरिफ़ नाब कैसे पहुँचाएँ, पहुँचाने भी हैं। तो ये ना समझा जाए कि मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, मौला ने फसल मसलन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये काम अंजाम दिया, तो मौला ने क्यों नहीं किया। ये सब नूर हैं, इनका कलाम भी नूर है, इनके मआरिफ़ भी नूर हैं। बल्कि उलमा के बकौल, जैसा कि बुजुर्गान फरमाते हैं, अगर इमाम हुसैन मौला सज्जाद की जगह होते, वही काम अंजाम देते जो मौला ने सज्जाद ने अंजाम दिया। अगर मौला सज्जाद मौला हुसैन की जगह होते तो वही क़याम अंजाम देते। पहले तो असलन फ़ाइल में, जैसे हमारे यहाँ इल्मी बहस होती है, फ़ाइल में तो कोई कमी नहीं है, वो इमाम है, वो इंसान कामिल है, उसमें कोई नक्स नहीं है, नक्स काबिल में है। मुआशरे में आया अहलियत और एबिलिटी थी कि मौला क़याम करें, या एबिलिटी नहीं थी। तो इन हालात में तो मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब दीन को मुनहरफ़ किया जा रहा था और सुन्नत को बिलाखरे उस अंदाज में मौत दी जा रही थी, बिदअत को ज़िंदा किया जा रहा था, उन हालात में, और मौला भी इस हालात से, इस अंदाज से, मौला ने उन हालात में सहीफ़ सज्जा दिया। नहज़त आशुरा को भी जा बजा, जैसे आप ख़ुद तारीख़ में पढ़ते हैं किस अंदाज़ में बयान किया, मौला ने सहीफ़ सज्जा दिया, यानी दुआ के ज़रिए, मुख्तलिफ़ दुआओं के ज़रिए, इसी मआरिफ़ को, जिन मआरिफ़ को उनके आबा व अजदाद दूसरे अइमा बयान करते थे, मौला ने अब्रज तरीके से उनको बयान किया है। अगर तौहीद का मसला आता है, एक दफ़ा होता है कि इंसान ख़िताब करता है मिंबर पर जाके, मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मुनाज़रा अंजाम दिया यहूदियों के साथ मसलन, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबात आपको नज़र आएंगे, और दूसरे मसलन मामून के दरबार में मौला इमाम अली इब्न मुसर्रज़ा अलैहिस्सलाम का मुनाज़रा आपको नज़र आएगा। इस रविश को रविश मुस्तकीम कहते हैं कि लोगों से बिलाखिर रू दर रू हो के इंसान खिताब कर रहा है। एक दफ़ा आपको ये मौका नहीं मिल रहा, जैसे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए बुजुर्गान खुद फरमाते हैं कि जितना मुश्किल दौर अइमा में से इमाम सज्जाद का, इतना किसी का दौर नहीं। तो इन हालात में मौला ने इस दुआ के ज़रिए जो रविश गैर मुस्तकीम, डायरेक्ट, एक दफ़ा डायरेक्ट आप खिताब कर रहे हैं, एक दफ़ा अनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होके आप ये बिलाखरे खिताब कर रहे हैं, इसमें मौला ने दुआ के ज़रिए जो सहीफ़ सज्जा दिया, आपके और हमारे हाथ में एक मजमुआ है, इसके बारे में मैं बयान करूँगा मोहतवा के हिसाब से, कि जो बयान किया जाता है कि सहीफ़ सज्जा दिया मौला की दुआओं का मजमुआ है, इसमें 54 दुआएँ हैं जो उलमा की मुख्तलिफ अकवाल के हिसाब से, जिस पर तकरीबन मशहूर कौल यही है कि ये 54 ही दुआई है, इतनी अदिया ये मौजूद हैं। इन दुआ के ज़रिए, जैसे ख़ुद दुआ का फ़लसफ़ा ये है कि रब के साथ, अल्लाह के साथ वो ताल्लुक़ जोड़ा जाए मुस्तकीम तरीके से, तो ये दुआ ख़ुद हदफ़ है, दुआ वसीला नहीं है। यानी ख़ुद अहल बैत अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं कि किसी हदफ़ के लिए, किसी मकसद के लिए दुआ मांगें और रब से कोई ताल्लुक न हो, उन्होंने ये हमें सिखाया है कि दुआ मांगें, ख़ुद दुआ हदफ़ है, इसी में ही निजात है। अब ये सहीफ़ सज्जा दिया जिसमें 54 दुआएं हैं, इसके लिए एक जो नुक्ता इब्तदा में आशनाई के हिसाब से इनमें आता है कि उलमा ने ख़ुद सहीफ़ सज्जा दिया के लिए क्या फ़रमाया है, वसाक़त से हटकर। ख़ुद शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह अल इरशाद में इसी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मनाकिब को बयान करते हुए वहाँ फरमाते हैं कि वक़द रुविया अन्हु फुकहाउल आम मिनल उलूम मा ला तुहसा कसरतन व हुफ़िज़ान हो मिनल मवाइज़ वल अदिया व फ़ज़ाइल क़ुरआन वल हलाल वल हराम। यानी ये जो दुआएँ नकल हुई हैं ये ख़ुद उलमा की कुतुब में मौजूद हैं। अच्छा, सहीफ़ सज्जादिया के बारे में दूसरा जो सवाल जहन में आता है वो ये कि इस सहीफ़ सज्जादिया का नाम क्या है। हम तक तो इस सहीफ़ सज्जादिया पहुँचा, तो इस सहीफ़ सज्जादिया को सहीफ़ कामला भी कहा जाता है, सहीफ़ कामला के नाम से भी बिलाखर कुतुब में ये नाम दर्ज है। इसको ज़बूर आले मोहम्मद भी कहा गया है, इसको इंजील अहल बैत उख्तुल कुरान भी कहा गया है। सहीफ़ कामला इसलिए कहते हैं क्योंकि बिलाखर वो ज़ैदियों के पास एक नुस्खा था जो नाक़िस था, उसकी बनिस्बत उसके साथ जब कंपेयर करते हैं तो ये सहीफ़ कामला है, क्योंकि कामिल था, क्योंकि वो यहया जो ख़ुद मौला के उस हिसाब से जो नाकिल हैं, रावी हैं, जो सिलसिले में आते हैं, उस हिसाब से वो नाकिस नुस्खा था, इसलिए इस अंदाज से। ज़बूर आले मोहम्मद इसलिए कहा जाता है क्योंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दुआएं मांगते थे, तो उसमें जो अदिया का जो मजमुआ था इसलिए उसको ज़बूर कहा जाता था। तो क्योंकि इस सहीफ़ सज्जादिया में भी दुआओं के ज़रिए शबाहत पाई जाती है, इसलिए उसको ज़बूर आले मोहम्मद। और इंजील क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील में जो मवाइज थे वाज़ व नसीहत उसके साथ शबाहत थी, इसलिए इसको इंजील अहले बैत अलैहिस्सलाम कहा गया है। ये इब्तदाई तआरुफ है, अब उसके वसाकत और इसके हिसाब से इंशाल्लाह आते हैं,
आगे बढ़ाते हैं, इंशाल्लाह आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आगा साहब, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जब हम इल्मी मीरास के ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन एक जो आप कह लें कि इल्मी एक इकदाम था इमाम अलैहिस्सलाम का, और मेरे ख़्याल में शायद हमारा जो उर्दू दान तबका है वो शायद गफलत में ज़्यादा है, वो नहीं जानते कि इमाम अलैहिस्सलाम की जो एक इल्मी कदम था वो रिसाला हुकूक़ के नाम से एक मौजूद है। मैं चाहूँगा कि नाज़रीन के लिए इसकी मुख्तसर वजाहत और अहमियत बयान कर दें।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वबिही नस्तईन, वहुवा खैरुन नासिरिन वमुईन। खुदा ने मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। जैसा कि आगा साहब ने भी इशारा किया कि गरज़ नहीं है इमाम की मुफसल ज़िंदगी को बयान करना, वाला ये नुक्ता एक बारिज़ है कि इमाम की ज़ात और जितने हमारे आइमा हैं ये एक हकीकत का नाम है। दौर के मुक्तज़ायात जो हैं वो एक जो इक्तज़ा करते हैं, इमाम उसके मुताबिक अपनी हिदायत का जो अंदाज़ है वो बदल देता है। कभी क़याम नज़र आता है तो कभी सुल, और इस तरह जो आइमा के मवाज़े हैं हर दौर और हर ज़मान के अंदर। तो लिहाजा जो असल काम है इमाम का हिदायत करना एक हुज्जत इलाही के उनवान से, इमाम अपने उस ज़िम्मेदारी को अहसन अंदाज से हर दौर में अंजाम देते चले आ रहे हैं। उनमें से एक शाहकार जो मजमुआ है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और बरकात से जो हमें नसीब होता है वो यही रिसालतुल हुकूक नाम की एक इल्मी मीरास है। ये रिसालतुल हुकूक, जैसे कि आपने भी कहा, वाकयन हमारे मुआशरे के अंदर इससे गफलत पाई जाती है, इसकी निस्बत अक्सर हमारे अफराद नहीं जानते। जबकि रिसालतुल हुकूक के बारे में अगर हम तफसीली गुफ्तगू करें तो एक मुफसल वक्त दरकार है, फ़कत सामेईन तक एक तारुफ इसका पहुँचाना मकसूद है। तो उसके लिए मैं दो तीन नुक्तों के अंदर इसका एक इजमाली तारुफ करवाऊँगा। सबसे पहला मतलब ये कि यह रिसाला हम तक कैसे पहुँचा है, किन कदीमी कुतुब के अंदर ये दर्ज है। तो कुतुब तो मुतअद्दिद हमारी हदीस की हैं जिनमें यह रिसाला बयान हुआ है, लेकिन जो कदीमी किताबें हैं उनमें से तीन किताबों के हम नाम ले सकते हैं। तोहफ़ुल उकूल के अंदर यह रिसालतुल हुकूक जो है वो दर्ज हुआ है 50 हक की सूरत में, चूँकि यह रिसालतुल हुकूक जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ज़िम्मेदारियों को बयान कर रहे हैं, हुकूक को बयान कर रहे हैं, तो 50 हक की सूरत में ये एक रिसाला बयान हुआ है तोहफ़ुल उकूल के अंदर, लेकिन सनद के साथ नहीं है। दो और हमारी किताबें हदीसी कदीमी जो हैं वो एक खिसाल शेख सदूक़ अलैह रहमा है, इसी तरह जनाब शेख सदूक़ अलैह रहमा की एक और किताब मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह, इन दो के अंदर शेख सदूक़ ने इस रिसाले को दर्ज किया है। लेकिन खिसाल के अंदर जो ये रिसाला दर्ज हुआ है वो एक मुकम्मल कामिल सनद के साथ दर्ज हुआ है, और जिसको हमारे उलमा एतबार देते हैं और मोतबर है, उसी एतबार से इसको नकल भी किया जाता है। तो लिजा हमारे कदीमी कुतुब के अंदर यह रिसाला मौजूद है। ये भी रोशन है बात कि इमाम अलैहिस्सलाम ने एक ख़त की सूरत में अपने सहाबी को ये हुकूक तबयीन किए थे, एक ख़त की सूरत में, कि बाद में क्योंकि इसी का जो मुहतवा हम जब उसको बयान करेंगे तो चूँकि हुकूक के हवाले से है, और जगह जगह आपको कलम हुकूक भी नज़र आएगा कि मसलन इब्तिदा इस तरह है कि एलम अन्नलिल्लाह अलैका हुकूकन, तो इसी इमाम अलैहिस्सलाम के ख़त को बाद में रिसालतुल हुकूक से ताबीर किया गया, और इस तरह हुकूक के नाम से इसने शोहरत पाई। ये इस तरह हमारे पास नकल हुआ है। इसके बाद जो दूसरा नुक्ता वो ज़रूरी है वो ये कि हक़ की मानी क्या है। जब हम रिसालतुल हुकूक कहते हैं, जो कि हक़ की मुतअद्दिद मानी में हक़ इस्तेमाल होता है, एक मरतबा आप कलाम के अंदर, एक मरतबा फ़लसफ़े के अंदर हक़ को आप देखते हैं जिस माना में इस्तेमाल हो रहा होता है, तो यहाँ पर रिसालतुल हुकूक में हक जो है न तो कलामी माना में मद्द नज़र है, न फ़लसफ़ी माना में मद्द नज़र है, और हत्ता न फ़िक़ही माना में इसका इन्हिसार है। کیونکہ ایک رائج جو معنی حق کی ہمارے پاس ہے وہ فقہی اصطلاح ہے، یہ کہ جب کسی کا کسی پر حق ہوتا ہے اگر وہ اس حق کو ضائع کرتا ہے مد مقابل شخص، تو فقہی موازین کے مطابق اس کے لیے ایک سزا تعین کی گئی ہے کہ مثلا اس کو یہ سزا دی جائے گی دنیا میں، حالانکہ آخرت کے اندر ایک اور اس کا اپنا اخروی عقاب ہے۔ تو حق ایک اس طرح کی ایک معنی ہے۔ تو اس رسالت الحقوق میں جو حقوق امام بیان کرنے جا رہے ہیں یہ انحصار نہیں رکھتے اس طرح کے حقوق میں، گرچہ اس طرح کے حقوق بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر حق کی جو معنی ہے اس کو ہم ذمہ داری کی معنی کر سکتے ہیں، کہ حق یہاں پر ایک ذمہ داری کی معنی میں، مسئولیت کی معنی میں، تکلیف کی معنی میں، یا حکم کی معنی میں آپ لے سکتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی حق ایک وسیع معنی کے تناظر میں مد نظر ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کچھ احکامات بیان کرنا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام کچھ ذمہ داریاں بیان کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی، لوگوں پر اور متعدد جو یہاں پر ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ فقہی رنگ کے بجائے یہاں پر اخلاقی اور تربیتی جو رنگ ہے وہ اس رسالے پر حاکم ہے۔ یعنی ایک قسم کا ایک آئین بندگی امام دے رہے ہیں، ایک قسم کا ایک منشور
میں اگر فقہ میں ہم دیکھتے ہیں تو واجب اور حرام کی صورت میں حقوق بیان ہوتے ہیں،
جی بالکل،
لیکن اخلاق
یہاں انحصار نہیں ہے۔ یعنی اسی رسالے کے اندر جہاں پر امام علیہ السلام نے حقوق فقہی کو بیان کیا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، اسی طرح وہاں پر بہت سارے اخلاقی حقوق امام بیان کر رہے ہیں، بہت سارے ذمہ داریاں ایسی بیان کر رہے ہیں امام کے جو فقہ کے اعتبار سے الزامی اور واجب نہیں ہیں۔ تو لہذا ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرنگی اور اخلاقی منشور اور آئین امام دے رہے ہیں۔ تیسرا نقطہ جو یہاں پر اس رسالے کو پہچاننے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے وہ اس کی ساختار ہے، تصویر کلی ہم یہاں پر پیش کریں گے کہ رسالے کے اندر امام کس نوعیت کے حقوق بیان کر رہے ہیں اور کیا تقسیم بندی ہے ان حقوق کی۔ تو کلی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں ان حقوق کو دیکھیں تو تین کلی قسم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے مرتبے میں امام علیہ السلام اس رسالے کے اندر خداوند متعال کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں، کہ یعنی خدا کا حق جو انسان پر ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم بندگی سے تعبیر کریں گے، یعنی ابتدائی حق جو بندگی کا ہے خداوند متعال کا، اسے امام بیان کرتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں دوسرا جو اس کا بخش ہے، اسی میں انسان کے اپنے وجود کی نسبت جو ذمہ داریاں ہیں، اس میں پھر ہم تین چیزیں پیش کر سکتے ہیں کہ جو امام حقوق بیان کر رہے ہیں، آپ اس کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ انسان کی حقیقت اس کے روح سے وابستہ ہے، مادی نہیں ہے، تو لہذا اس روح کے کیا حقوق ہیں خود اس انسان کے وجود پر کہ یہ اس کو خداوند متعال کی بندگی اور اطاعت میں قرار دے۔ اسی طرح انسان کے اعضاء ہیں کہ ان اعضاء کے انسان پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح انسان اپنے افعال کے اندر کہ وہ افعال کبھی عبادی ہیں، غیر عبادی ہیں، یہ کیا حقوق اور کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ دوسرا قسم ہے۔ تیسرا قسم یعنی دوسرے افراد کے حقوق انسان پر۔ تو لہذا ایک کلی اعتبار سے اگر آپ ان حقوق کو تقسیم کریں گے تو یہ تین قسم ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔
یعنی پوری زندگی ہی انہیں تین حقوق میں تقریباً خلاصہ
ہو جاتی ہے، یعنی کوئی ایسا بعد نہیں ہے، پہلو نہیں ہے کہ جہاں پر امام نے حق کو بیان نہ کیا ہو۔ خود انسان کے اپنے وجود کو دیکھیں، تمام حقوق امام بیان کر رہے ہیں۔ انسان کا جو رابطہ ہے اپنے خالق کے ساتھ، اسی کے متعلق امام بیان کر رہے ہیں۔ پھر اجتماعی اعتبار سے انسانوں کا آپس میں جو ان کی برخورد ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے حوالے سے جو جتنے حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ امام بیان کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک پورا بندگی اور ایک پورا اخلاقی منشور جو ہونا چاہیے وہ امام پیش کر رہے ہیں۔
حقوق کی مختصر بھی ہے،
بالکل مختصر ہے،
مومن جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے، یعنی مختصر انداز میں،
جی بالکل،
تمام حقوق کو جو
ایک فہرستوار امام بیان کر رہے ہیں۔ اردو ترجمہ اس کی بہت ساری شروحات کی گئی ہیں۔ جی بالکل،
شکریہ آغا۔ آغا ہم صرف سجادیہ کے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ صرف سجادیہ جو ہے یہ امام سجاد علیہ السلام سے دعاؤں کی صورت میں اس کا مجموعہ ہے اور ہم تک نقل ہوئی ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ ابھی میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی وساقت کے اوپر بات کر لیں اور جو مختصر اس کے محتوا کے حوالے سے اشارہ کر لیں۔
جی آغا، محتوا کے حساب سے سب سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا، جیسے آغا نے بیان کیا کہ مولا کا یہ جو رسالہ حقوق ہو یا صحیف سجادیہ ہو، منشور بندگی ہے۔ تو اس صحیف سجادیہ کے کچھ ملحقات بھی ہیں، جیسے علماء نے جو مستدرکات کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، جو چیزیں رہ جاتی ہیں اور علماء نے اکٹھے کرتے کرتے کچھ چیزیں جو رہ جاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے مستدرک۔ اس کے بعد جو اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس میں جو مستدرکات میں بیان کرتے ہیں کہ صحیف سجادیہ اولا اس کو کہا جاتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ چھ صحیفے اور ہیں جن کو صحیفہ سجادیہ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ،
یعنی جیسے جیسے ملتے رہے ان کے نام پڑھتے ہیں.
جی ابھی 54 دعائیں ملی تو یہ 54 پہ منحصر کر کے صحیفہ سجادیہ اولیٰ لکھ دیا. اب کچھ علماء ہیں انہوں نے زحمت کی اور اسناد اکٹھے کیں اور دعائیں مل گئیں تو ثانیہ ثالثہ. اس حساب سے یہ بھی مخاطبین کے ذہن میں رہے کہ صحیفہ سجادیہ فقط مولا کی جو دعائیں یہ 54 دعا میں منحصر نہیں ہیں، کئی آپ کو دعائیں اور بھی ملیں گی اور یہ ثانیہ ثالثہ میں اس حساب سے. اور خود موافات الجنان میں جو ہر مومن کے گھر میں یہ کتاب موجود ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ خود مولا کی جو دعائیں ہیں ان صحیفہ سجادیہ سے ہٹ کر بھی وہاں اس میں موجود ہیں. اور مناجات خمسہ اشعر جسے ہم کہتے ہیں 15 جو دعائیں وہ بھی اس سے ہٹ کر ہیں، مناجات الطائبین اور شاکین، مناجات الخالفین وغیرہ اس حساب خائفین. یہ خود پہلے سوال سے مربوط تھا اس لیے میں نے بیان کیا. محتوا کے حساب سے ابتدا جو خود صحیفہ سجادیہ کی ہو رہی ہے اس کے عناوین کو تقسیم بندی ہم کر سکتے ہیں، اس کی پارٹیشن کر سکتے ہیں. مولا کی مثلاً دو دعائیں حمد و شکر کے بارے میں ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں انسان جائے تو کیسے حمد اور شکر کرے، اور مولا کی کچھ دعائیں صلوات اور سلام کے بارے میں ہیں کہ خود روایات میں ملتا ہے اور عذرگان بھی فرماتے ہیں جنہوں نے صحیفہ سجادیہ کی شروع بیان کی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو اس دور میں محو کیا جا رہا تھا. مولا نے بالآخر مستقیم طریقے سے تو بیان کر نہیں سکتے تھے، صلوات کے ذریعے، صلوات بر محمد و آل محمد کے معارف کو بیان کرتے کرتے مولا نے ان چیزوں کو بھی بیان کیا کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. اس میں بھی تقریباً دو دعائیں ہیں جو حاملین عرش کے بارے میں ہیں اور خود اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں صلوات و سلام ہیں. اور اسی میں مثلا جو رسل ہیں، انبیاء ہیں، ان پر کیسے انسان صلوات بھیجے اس کا بھی طریقہ امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ہے. اور ایک تیسرا حصہ جو خود صحیفہ سجادیہ کے وہ حاجات کا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب اس دنیا سے مربوط ہے تو حاجات سے روبرو ہوتا ہے، کبھی کسی کو کیا چاہیے، کس کو کون سا مہم امر چاہیے، کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو بیٹی چاہیے، کس کو نوکری چاہیے، کس کو کیا چاہیے، ان سارے امور کو امام نے بیان کیا ہے کہ کیسے خدا کی بارگاہ میں آپ جائیں اور کیسے مانگیں.
اور یہ بات انتہائی اہمیت کے عامل ہے کہ انسان چونکہ گناہگار ہے، محدود ہے، خدا سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو ایسے کلمات ادا کرے کہ جو خدا کی شان کے ساتھ سازگار ہوں. اور امام معصوم سے بہتر کیا
ادب بندگی بھی باقی رہے.
بالکل ایسے ہی
بالکل. انسان اگر بیمار ہوتا ہے تو کبھی کبھی ناشکری کے الفاظ استعمال کرتا ہے، کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بسا اوقات انسان کی بلاخرے ہاں ایسے الفاظ زبان پہ آ جاتے ہیں جو نہ آنے چاہیے. مولا نے کہا کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو ایسے دعا مانگو اور وہ اس میں شکر بھی ادا ہو جائے گا، تمہاری بیماری بھی رفع ہو جائے گی. اسی طرح مثلا اگر کوئی مشکل امر ہے، کسی مشکل امر میں آپ تم آ گئے ہو تو وہاں پر کیسے دعا مانگو. یہ ایک خاص حصہ ہے جو تقریباً اس حصے میں مولا کی 10 دعائیں، حاجات، مختلف حاجات، مہم امور، بیماریاں، اور اس حساب سے کیسے مانگا جائے. چوتھا جو بخش ہے خود صحیفہ سجادیہ کا وہ ہے، یہ تھی حاجات مادی، ایک ہے حاجات معنوی، عرفانی حالات. اس انداز میں کہ انسان اپنے نفس کے لیے، کچھ افراد کہتے ہیں نا کہ مولانا صاحب بتائیں کہ ہم کچھ نفسانی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، کوئی دعا مانگ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، آپ کو صحیفہ سجادیہ کی دعا کی طرف رجوع کریں. وہاں پر مولانا نے کیسے مثلا دعا نمبر 5 میں مولانا نے بتایا ہے کہ انسان ان نفسانی امراض سے کیسے نجات حاصل کرے، اور خدا سے استعاذہ کیسے کرے، اور مغفرت، گناہ ہو گیا ہے اب توبہ کرنا چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کیسے توبہ کرے. تو یہ طریقہ ہی مولانا نے بتایا. یہ تقریباً اس بخش میں بھی جو سب سے زیادہ اور طولانی بخش ہے صحیفہ سجادیہ کا وہ ہی روحانی حساب سے، کیونکہ جیسے قبلہ صاحب نے بیان کیا کہ ان کو مبعوث اس لیے کیا گیا ہے تاکہ روح کو تربیت کریں، تو اس صحیفہ سجادیہ کا زیادہ بخش بھی روح کی تربیت میں ہے. تو اس کی تقریباً 20 دعائیں ہیں اس بخش میں جو حاجات معنوی اور روحانی اور عرفانی حالات کے حساب سے. پانچواں جو بخش ہے صحیفہ سجادیہ کا سیکشن ہے وہ ہے نماز شب اور قرآن. نماز شب کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا برکات ہیں، اس کے کیا الطاف ہیں، اور قرآن جیسے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود بیان کرتے ہیں کان خلقہ القرآن، خود مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پڑھتے تھے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. یہ ایک تبلیغ کا طریقہ تھا کہ مولا ایک لہن داؤدی میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور چھٹا جو بخش ہے وہ خود آپ دوسروں کے لیے دعا کیسے مانگیں؟ یہ تو اپنے لیے تھا نا، اب دوسروں کے لیے کیسے دعا؟ میں اپنے والدین کے لیے کیسے دعا مانگوں؟ اپنے بیٹے، اگر بیٹا پیدا ہوا ہے، بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، کس انداز، کسی حالت میں بھی ہے، کسی عمر کے اس میں لہجے میں بھی ہے، آپ اس کے لیے کیسے دعا مانگیں؟ اپنے جیران یعنی اپنے پڑوسیوں کے لیے اور اپنے سرپرستوں کے لیے، اساتید کے لیے کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ مولا نے اس کا طریقہ بتایا. اور ساتواں جو بخش ہے، اس سیکشن ہے خود صحیفہ سجادیہ کا، وہ خاص زمانوں میں کیسی دعا مانگنی چاہیے، کیسے انسان دعا مانگے. مثلا صبح کے ٹائم کیسے، کون سی دعا مانگے انسان، رات کے ٹائم کون سی دعا مانگے، ماہ مبارک میں، ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، پورا طریقہ مولا نے بتایا کہ اس ٹائم لحظہ بلحظہ اگر خدا کے ساتھ مربوط رہنا چاہتے ہو اس طریقے سے دعا مانگو. اور آٹھواں جو بخش آگا، وہ اگر حوادث طبیعی آ جائیں، زلزلہ آ جائے، ایسے کوئی مشکلات آ جائیں، آیات آسمانی میں سے آپ کہہ سکتے ہیں، ان حالات میں آپ کون سی دعا مانگیں یہ. اور نواں بخش اور آخری بخش جو اس صحیفہ سجادیہ میں ہے، وہ شیطان کی شرارتوں سے اور دشمن کی چالوں سے انسان کیسے بچے. جی مولا نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ مکر کر رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ مکر کر رہا ہے، دھوکہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ پڑوسی ایسے کر رہے ہیں، رشتہ دار ایسے کر رہے ہیں، اور یہ شیطانی کر رہے ہیں، یا دشمنان اہل بیت میرے پیچھے پڑے ہیں، مولا نے فرمایا یہ دعا مانگو، خدا تمہیں ان کے شر سے بچائے گا. محتوا کے حساب سے آگا یہ تھا. باقی وساقت کے حساب سے مختصر میں اتنا بیان کروں گا، اس میں دو نقطے اہم ہیں. جیسے یہاں پر علمی ایک بحث کی جاتی ہے کہ اخلاقی اور جو سنن ہیں، جو سنتیں ہیں، دعائیں ہیں، اس میں سند کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سند کو چیک کریں کہ اس کی سند کیا ہے، کہاں ہے. اگر مل جاتی ہے تو ایک مؤید کے عنوان سے ہوتی ہے، لیکن تسامح فی ادلت سنن کے حساب سے ایک معروف قاعدہ ہے جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے. ایک بات، وجہ اس کی کیا ہے، اس کا سر کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو مقولے ہیں، دو باتیں ہیں، ایک حکم ہے، دوسرا حکم ہے. جو حکم ہے، مثلا آپ واجب، مستحب اور ان چیزوں کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس میں جو ہے حکم میں آپ کو سند کی ضرورت ہے. شخص کون ہے، کس نے نقل کیا ہے، آیا اس کا ضبط صحیح ہے، آیا وہ سچ بولنے والا ہے، عادل ہے یا نہیں، ساری چیزیں اس میں چیک کی جاتی ہیں. لیکن جو حکم ہے، حکمتیں ہیں، جو خاص کر کے دعائیں ہیں، وہ کس سے بھی ہوں، انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال، یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ مثلا کیا کہا. تو اس حساب سے ایک تو اولاً یہ دیکھا جائے کہ اس کی سند کی چیک کرنے کی ضرورت، علمی حساب سے اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا یہ ایراد ختم ہے. دوسرا تواتر ہے صحیفہ سجادیہ کے لیے، علماء فرماتے ہیں تواتر ہے. ہمارے بڑے محقق اور فیلسوف آغا میر داماد وہ فرماتے ہیں کہ الصحیفۃ الکریمہ سجادیہ المسماۃ انجیل اہل بیت و زبور و آل رسول متواترۃ. یہ متواتر ہے، کوئی ایسے نہ سمجھے کہ خبر واحد تھی، کہیں سے نقل ہوا اور اس کا کوئی پتہ نہیں، نہیں، خود اہل بیت علیہ السلام نے نقل کیا ہے اس صحیفہ سجادیہ کو. آغا فیض کاشانی اس کے لیے فرماتے ہیں نقل الصحیفہ فی ہذہ متواترۃ عن سید العابدین کسائر الکتب المنسوبہ الی، فقط یہ نہیں، ساری کتب جو امام کی طرف منسوب ہیں، یہ رسالہ حقوق ہو گیا، صحیفہ سجادیہ، جو دعائیں منقول ہوئیں ساری متواتر ہیں. اور اسی طرح آغا بزرگ تہرانی جو اس فن میں بڑے ماہر کتاب شناسی کے حساب سے شمار کیے جاتے ہیں، وہ اپنی کتاب از ذریعہ میں لکھتے ہیں کہ وہی صحیفۃ السجادیہ تو من المتواترات عند الاصحاب، یہ خود سند کے حساب سے گفتگو. اور آغا کی ایک ریاض السالکین کے نام سے آغا سید علی خان مدنی نے شرح کی ہے، اس ریاض السالکین میں آغا اس کی صحیفے کی بلاغت اور فصاحت کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا بَلَاغَتُ بَيَانِهَا وَبَرَاءَتُ تِبْيَانِهَا فَإِنْدَهَا تَسْجُدُ سِحْرَةُ الْكَلَامِ. اس کی بلاغت اور اس کی فصاحت اتنی ہے کہ جو خود اپنے آپ کو معجزہ گر سمجھتے ہیں کلام میں، وہ یہاں سجدہ کریں. وَتُزْئِنُ بِالْعِجْزِ مَدَارَهُ الْعَلَامِ، اور یہ سب جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں، یہاں پر عجز کا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم عاجز ہیں، ایسا کلام بیان نہیں کر سکتے. اور خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کو عارف باللہ ہونا ہے، وہ سیر و سلوک کرنا ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے، انسان کامل کے دامن کو تھامنا ہے، اس کو چاہیے کہ صحیح سجادیہ پڑھے.
بالکل، بہت شکریہ آغا صاحب. واقعاً ایک گوہر نایاب ہمارے پاس موجود ہے کہ جن کی توجہ ہے یا تھی، امید ہے کہ وہ مطالعہ و تلاوت کر رہے ہوں گے اس کی، اور جن کی توجہ نہیں تھی، ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو حتماً جو ہے وہ خرید کے اپنے گھر میں رکھیں، اور جیسے جیسے وقت ملتا رہے ان دعاؤں کو لازمی قراءت کرتے رہیں. جیسا کہ آغا نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعائیں اس کے اندر انسان کی پوری زندگی کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں، مشکلات میں ہیں تب بھی، اگر حاجتیں ہیں تب بھی، اگر معنوی مشکلات ہیں تب بھی، ہر حالت کی جو ہے اس کے اندر دعا موجود ہے. تو دعا انسان کے لیے منس کا کردار بھی ادا کرتی ہے، انسان کا وہ بوجھ جو ایک احساس کر رہا ہوتا ہے، انسان جب دعا کرتا ہے تو بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور چہ بہتر کہ انسان امام معصوم کے ادا کردہ کلام سے جو ہے وہ خدا سے انس پیدا کرے انشاءاللہ. آپ سب، وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا پروگرام کا. جس طریقے سے ہم نے صرف سجادیہ کے حوالے سے بات کی، اس کی اہمیت کے اوپر اور مضامین کے حوالے سے، مضمون کے حوالے سے، تو مختصر طور پہ آپ نے پہلے اشارہ فرما دیا ہے. ایک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کی جدید دنیا جو ہے وہ علمبردار ہے حقوق بشر کی، اور ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے جو آج تقریباً 1200-1300 سال پہلے جو ہے وہ ہدایت کر رہے ہیں بشر کی اور منشور پیش کر رہے ہیں حقوق کی، تو اس بارے میں تھوڑا مقایسہ کیجیے گا.
جی بالکل. سب سے پہلے خود اس رسالے حقوق کی آپ اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ عصر امام زین العابدین کو اگر آپ دیکھیں، کہ جیسے آغا نے بھی بیان کیا کہ بہت کھٹن حالات تھے امام کے لیے، کہ مستقیم طور پہ امام ہدایت نہیں کر رہے تھے، چیزیں نہیں بیان کر سکتے تھے بعض ایسی. اچھا، یہ ایک ایسا دور تھا، یعنی امام کے امامت کے آغاز کا دور ہے، اور لوگوں کی جو کیفیت ہے، حالت ہے، وہ یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ جتنے انسانی اقدار ہیں وہ پامال ہو چکے ہیں، بدعتوں کو رواج دیا جا رہا ہے، اور ادھر سے جو امام حسین علیہ السلام نے کلمات جاری کیے تھے لوگوں کی اس کے وضعیت کی طرف، قلت دیانون، کہ جب یہ لوگ بلا اور مصیبت میں آتے ہیں تو دیندار کم ہو جاتے ہیں، یعنی وضع ایک ایسی تھی لوگوں کی دینداری کی کہ جب وہ امتحان کے مرحلے میں آتے ہیں تو دینداری سے نکل چکے ہوتے ہیں. اور ادھر سے امام نے کہا کہ اگر وقت کا حاکم یہ رہا جو موجودہ اس زمانے میں تھا یزید، کہا کہ وعلی الاسلام والسلام، تو وضع اس طرح کی تھی، حالت اس طرح کی تھی، تمام اقدار انسانی کو پامال کیا جا رہا تھا، جو انسان کا ہدف زندگی ہے، ہدف خلقت ہے، اس کو ایک طرف کر دیا گیا تھا. تو لہذا ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام جو اپنی حجت الہی کے عنوان سے ایک ہدایت کر رہے ہیں، وہ یہ رسالت الحقوق تھا کہ ایک پورا جو ہے وہ منشور دے رہے ہیں انسان کو اخلاقی تربیتی اعتبار سے، کہ جس سے اس رسالہ حقوق کی اہمیت سامنے آتی ہے. جو آپ نے بیان کیا کہ آج کل جو حقوق بشر کی دعوے دار بھی بہت ہیں کہ ہم مدافع حقوق بشر ہیں اور اس طرح، میرے خیال میں اگر میں اشتباہ نہ کروں تو 1947 ایک حقوق بشر کی قرارداد پاس ہوئی تھی پیرس میں، کہ یہ کب ہوا تھا؟ جب دوسری بڑی جو عالمی جنگ تھی اس کے بعد. یعنی ایک پورا پیچھے اس کا آپ دیکھیں کہ کس انگیزے سے یہ ایک قرارداد تصویب ہوئی، پیچھے ایک قتل اور خوف اور ہراس اور اس طرح کی کیفیت بنی ہوئی ہے. اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے قرارداد پاس کی جا رہی ہے حقوق بشر کے نام سے. جی بالکل. اور اس حقوق بشر کے اس قرارداد کے اندر جو حقوق بیان کیے جا رہے ہیں وہ بھی بالکل ایک سطحی اور ابتدائی قسم کے ہیں. یہاں پر دو نکتے مہم ہیں اس حقوق بشر کے شعار کے اندر. ایک یہ دیکھا جائے کہ جب یہ اس طرح کی قرارداد پاس کر رہے تھے اور ان کا پیچھے جو ہے دید اور نگاہ کیا تھی، اور انسان کے حوالے سے جو ایک انسان کی خلقت کا ہدف ہے وہ کیا ترتیب دیا جا رہا تھا. بالآخر جب آپ ایک چیز کو تائید کرتے ہیں تو اس انسان کے لیے، تو اس انسان کی زندگی کے ہدف کے مطابق کرتے ہیں. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ایک نگاہ تھی، جو دید تھی، وہ الہادی تھی. یعنی یہ لوگ پیچھے جو فلسفہ تھا اس کام کا، وہ ہیومنزم تھا، اور اس ہیومنزم کے فلسفے کی بنا پر ان کی جو دید بنی تھی انسان کے لیے وہ ایک سیکولر قسم کی دید تھی، ایک مادی گری کی دید تھی. لہذا انسان کے انسان کو ہی تمام اقدار کا معیار بنا رہے تھے. انسان سے بات شروع ہو کر انسان پر ہی ختم ہو رہی تھی،
یعنی انسان کو خدا کی جگہ بٹھایا ہوا تھا.
بالکل ایسے ہی، وہیں سے آغاز ہو رہا ہے تمام چیزوں کا، وہیں پر ہی ختم ہو رہا ہے. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں جن حقوق کی قرارداد وہ پاس کر رہے تھے وہ بھی فقط کس انگیزے سے، تاکہ چونکہ پیچھے قتل اور کشتار اور یہ چیزیں تھیں، کہ یہ انسان اس اجتماعی زندگی میں ایک مسالمت آمیز زندگی کر سکے، تاکہ اس کی اس حیات کو کوئی نقصان نہ پہنچے، پریشانی لاحق نہ ہو، سکون ہو، لہذا وہ یہ ایک حقوق کی قرارداد پاس کر رہے تھے. جبکہ دیکھا جائے کہ یہ جو رسالت الحقوق امام نے، اچھا وہ جو حقوق انہوں نے پاس کیے تھے ان میں صرف بعض حقوق کو ہم استثنا کرتے ہیں جو مخالف آئین اسلام ہیں، لیکن اکثر وہ حقوق ایسے ہیں کہ جو آپ کو اسلام کے آئین کے اندر ملیں گے، چونکہ وہ اجتماعی نوعیت کے حقوق تھے. امام جس رسالت الحقوق کو بیان کر رہے ہیں، جن حقوق کو پیش کر رہے ہیں، جن ذمہ داریوں کو پیش کر رہے ہیں، کہ اس کا اگر سامعین مطالعہ جا کر کریں تو ابتدائی اس رسالے کی ابتدا میں بالکل امام نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ کہ یعنی وہ جو حق الہی ہے اس بندے پر، چونکہ میں نے تین بخش کیے تھے اس کے، پہلا بخش کیا تھا جہاں پر خدا کے حق بیان کیے جا رہے ہیں، وہ جو حق الہی ہے اس کے بارے میں امام فرما رہے ہیں کہ ہوا اصل الحقوق ومنہ تفرع،
یعنی
انسان کے لیے جتنے دوسرے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں یہ تمام کے تمام حقوق اسی حق الہی سے نشأت پاتے ہیں، اور اساس جو ان حقوق کی ہے وہ یہی حق الہی، یعنی کیا، یعنی دید توحیدی ہے، توحید ملاک ہے، معیار ہے ان تمام حقوق کے لیے. اچھا پھر انسان کے لیے جو دید ہے وہ یہ کہ یہ انسان کی حقیقت اس کی مادی بدن سے نہیں ہے، انسان ایک روح رکھتا ہے، روح ایک مجرد چیز ہے، مادیت سے ماورا ہے، جس کو سیر کرنا ہے آگے ملکوت کا، لہذا فنا اس کے حقیقت کے اندر نہیں ہے، اور اس انسان کو ایک قرب الہی کی منزل طے کرنی ہے، کمال تک پہنچنا ہے، بس انسان کو کمال تک پہنچانا ہے. امام علیہ السلام ایک حجت الہی کی حیثیت سے جو جن حقوق اور ذمہ داریوں کو بیان کر رہے ہیں وہ اس تناظر میں ہیں، دید دید الہی ہے، توحیدی ہے، ہدف یہ کہ انسان قرب کی منزل تک پہنچے، لذا فقط اجتماعی زندگی اچھی بنے یہ مد نظر نہیں ہے، انسان کا پورا وہ جو خلقت کا ہدف ہے وہ پورا ہو جائے. تو لذا اس اعتبار سے آپ جا کر اس رسالے میں آپ خود مستعذر ہیں، سامعین کو ہماری پیشنہاد ہے کہ توسیع آئے کہ وہ اس رسالے کو جا کر پڑھیں، دیکھیں کہ کتنے امام نے حقوق بیان کیے ہیں، یعنی بچے کے حقوق سے لے کر بوڑھے کے حقوق تک، اور اجتماعی حقوق سے لے کر فردی حقوق تک، یہ انسان کے روابط کے اندر، ادھر سے خداوند متعال بندگی کو ملاک قرار دیا گیا ہے، بندگی کو اساس بنایا گیا ہے. تو لہذا اسی سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ رسالہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور انسان کے لیے کس منشور کو لے کر آ رہا ہے جو کہ ایک پورا اخلاقی اور تربیتی ایک برنامہ.
جی بہت شکریہ آغا صاحب، آپ ہی کی تائید میں ناظرین کو جو ہے توجہ دلاتا چلوں کہ نور الولایہ کے توسط سے رسالہ حقوق کی تدریس ہو چکی ہے، اور اس کے کافی سارے درس جو ہیں وہ نشر ہو چکے ہیں، بعض شاید باقی ہوں وہ بھی ان پروگرام کے بعد جو ہیں وہ نشر ہو جائیں گے. وہ آپ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر جائیں، یا مثلا شیعہ ٹی وی پر جو نور الولایہ کا پیج ہے وہاں پر اگر رجوع کریں تو آپ کو رسالہ حقوق کے حوالے سے دروس مل جائیں گے. اردو کے اندر انتہائی رسا اور سادہ زبان میں وضاحت کی گئی ہے، اور پھر مقایسہ کریں آپ جس طریقے سے آغا صاحب نے مطالب کو بیان کیا اور مقایسہ کیا کہ آج کی یہ جدید دور کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ سکتی ہے، اور حقوق جو ہیں وضع کیے ہیں ان کو مد نظر رکھیں، اور پھر امام سجاد علیہ السلام نے آج سے 1200-1300 سال پہلے جو حقوق جو بیان کیے ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو فرق واضح ہو جائے گا کہ لسان وحی میں کتنی تاثیر ہے اور عقل بشری کے اندر کتنی محدودیتیں پائی جاتی ہیں. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائے، ایک اہم موضوع پر گفتگو ہوئی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک گوہر نایاب کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ دو کتابیں کہ جو آپ کی خدمت میں آج تعارف کروائی گئی ہیں یہ ہمارے پاس محدود وہ کتابیں ہیں کہ جو ڈائریکٹ امام معصوم سے ہم تک پہنچی ہیں، یعنی ہمارے پاس بہت کم ایسی کتابیں ہیں کہ جو ڈائریکٹ امام سے ہم تک نقل ہوئی ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں سیف سجادیہ خود امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، رسالہ حقوق خود امام سجاد علیہ السلام نے جو ہے خط کی شکل میں ایک راوی کو دیا تھا، تو یہ بہت غنیمت ہے، اور ہم مومنین بلکہ تمام مسلمین بلکہ تمام بشر کو یہ چاہیے کہ ان کو توجہ سے مطالعہ کریں، اور اس کے اندر جو ایک الہی ہدایت موجود ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.